سورہ یوسف شریف آیت نمبر 58 جماعت الاولی کی 16 تاریخ 1420 ہجری 17 اگست 1999 27 اگست آپ سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم فعرفهم وهم كفرون. ولما جهزهم بجهازهم قالوا ائتوني بأخ لكم جهزهم ہے پر تشدید ہے. ولما جهزهم بجهازهم قالوا ائتوني بأخ لكم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنغاود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. مد قدرات اختیار کریں, مد بھی ضروریات میں سے ہے, اس لیے کہ کہیں مد لازم ہے کہیں واجب ہے تو وہ اب آپ کا پہچاننا مشکل ہے تو کم سے کم پڑھ تو لیا کریں.
منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونزداد ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. قال لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله.
عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
تلاوت تو ایک ہوئی لیکن رکو انشاءاللہ دو پورا کرنے تفصیل میں سے واقعہ ہے قصہ ہے اس کی تشریحات بس اور کیا ہے اس کے تو پہلے والے واقعے کا تسلسل پہلے ہو جائے کہ پہلے کیا واقعہ بیان کیا گیا تھا بات چل رہی ہے یہاں سے کہ قید پڑا حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکالے گئے اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت و مصلحت سے پورے مصر کے آپ خزانوں کے مالک بنا دیے گئے اور اس طرح سے آپ بلندیوں کے ان منازل پر پہنچ گئے جہاں پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کل کنویں میں ڈالا جانے والا بیچ کر کے غلام بنایا جانے والا جس کے دامن عفت نبوت پر تہمت لگائی گئی اور پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بلندیوں کی اس معراج پر پہنچاتا ہے یہی ہے کہ فارسی میں کہا گیا کہ رحمت حق بہانہ بھی جویت بہانہ بھی جویت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جب کسی کو ملنی ہوتی ہے تو کوئی بہانہ کوئی سبب کوئی ریزن تلاش کرتی ہے بہانمی جویت وہ دولت ثروت اور مالداری نہیں تلاش کرتی بس تو یوسف علیہ السلام پہنچا دیے گئے کہاں مصر کے خزانوں کے مالک بنا دیے گئے جس وقت یہ صورتحال ہوئی تھی عہد پڑا تھا تو مصر نہ صرف تباہ ہوا یعنی یہ جو عہد کے اثرات صرف مصر ہی میں نہیں تھے بلکہ اس کے ارد گرد پائی جانے والی جو سلطنتیں حکومتیں اور مملکتیں تھیں ظاہر سی بات متاثر ہوں گی تو اس میں وہ علاقہ بھی تھا جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام رہتے تھے یعنی کنعان کا علاقہ سیریا بھی اس سے متاثر ہوا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی دانش مندی کی بنیاد پر وہ خزانہ جو خورد و نوش کا ذخیرہ محفوظ کیا گیا تھا، اب وہ نہ صرف مصر والوں کے کام آ رہا ہے بلکہ سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ خبر اڑتے اڑتے کنعان میں بھی پہنچی، وہاں بھی قحط سالی کی بنیاد پر لوگ پریشان تھے، تو سیدنا یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کی ابو جان مصر میں کھانے پینے کی چیزیں بڑی وافر مقدار میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جائیں اور حاصل کریں، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اب تک 38 سے 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام سے پچھڑے، 38 سال کا عرصہ یا 40 سال کا عرصہ، 40 ایئر یا 38 ایئر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر میں یعنی اتنا وقت گزرنے کے بعد تو آدمی کیسے کسی کو پہچان سکتا ہے، بالکل نہیں۔ انا اظن انت تفهم لأن هذا في لغة القرآن، الحمد لله ولسانك لغة القرآن، يعني لما جاء إخوة يوسف إلى مصر وفي هذه الفترة قد مضت 40 سنة، نعم، حينما غادر سيدنا يوسف عليه السلام كنعان وألقي في البئر وبعي في المصر وأدخل في السجن، فالله تبارك وتعالى رقعه على منزل الملك ومنحه قد تقرر على خزائن مصر هذه الفترة 40 سنة. لما جاء إخوة يوسف لم يعرفه، تو ایک لمبا زمانہ تھا پہچاننے کی، ایک روایت یادہ، ایک قصہ ہے، مثلا ایک ولی کی حکایت ہے، ذرا سنیں۔ ایک محدث ہے بڑے عظیم عظیم شان محدث، وہ گئے حج کرنے کے لیے، تو حرم شریف اتنا ان کو بھا گیا کہ وہ وہاں سے آئے ہی، جب چلنے لگے تو اپنے ایک دوست سے، وہ بھی محدث تھے عظیم شان محدث، ان کے پاس کچھ رقم چھوڑی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں حج کرنے، اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو میرے بچے کی تم پرورش کرنا، اس کو اچھا دین سکھانا، اچھا علم سکھانا، اور اگر ملا اٹھایا تو کوئی بات نہیں۔ تو جب وہ گئے تو وہ بس حرم شریف میں رہ گئے، آئے ہی، بار بار ان کو خبر بھجوائی گئی آپ آئیے آئیے، لیکن وہ جاتی نہیں تھی۔ اس درمیان میں ان کا بچہ، اس نے بڑی دیانتداری سے کام لی، جس کے پاس وہ رقم رکھی گئی تھی، بڑی لمبی رقم تھی، اس بیچ میں وہ بچہ جو چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، وہ بڑا ہوا، پلا بڑھا، عظیم الشان محدث بنا، ایک لمبے عرصہ کے بعد وہ بھی حج کرنے گیا۔ دیکھیں، حج کرنے گیا تو کسی مسئلے پر اپنے باپ سے الجھ گیا، تو پہچانتا نہیں تھا، تو محدث نے ایک بات کہی، انہوں نے سن لیا کہ میرا بیٹا بڑا عظیم الشان محدث بن گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج تم مجھ کو، اے نوجوان، اتنا تنگ کر رہا ہے، کاش میرا بیٹا بھی میرے پاس ہوتا۔ تو وہ پوچھتے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں فلاں جگہ رہنے والے، آپ بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا فلاں نام ہے۔ اب تو یہ پسینے میں شراب ہو رہا ہے، حالت بغیر ہو گئی، قدم تھام لیا، کہا ابو جان میں آتی تو تلاش کر پڑا،
میں آپ کا ریٹ آؤں. ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے.
حاضی حکایت نادرہ عجیبہ کانا محدثا عظیما. ذرا بھائی اس کی بھی رعایت کریں گے, اس لیے بڑے شوق سے بچانا بیٹھتا ہے. کانا محدثا عظیما وارادا الحج وکانا صبیہ صغیرا وقد وضع المال الكثير لزميله لو ارجع من الحج فانا اخذ هذه المال هذا المال ولو لم ارجع فانت غريب اعني انت كفيل. ولما وصل الى الحرم فسكن هناك لم يرجع الى بيت وكان صبيه الحمد لله قد تعلم علم القرآن والحديث وصار مرجع الخلائق عالما كبيرا محدثا عظيما. وبعد زمان طويل ذلك الولد أتى إلى البيت الله الحرام للزيارة والحج وقد ناقش بين ولده ووالده ولم يعرفاهما, لم يعرف الولد أباه ولم يعرف أبوه ولده. فقال والده أنت تعلم عندي ولد لو كان عندي الآن فيجيبك جوابا شديدا. فاستفسر الولد من أين أنت؟ قال من فلان, يعني في وطن فلان. قال ماذا اسم ولدك؟ قال فلان. فأخذ رجليه وتقبل وندم وعار واستعار وقال عفو عني انا ولدك. تو یہ پہچاننے کی بات ہے. تو 40 سال کا عرصہ نہیں پہچان سکے. اور جب یوسف کے بھائی آئے فدخل علیہ ان کے پاس حاضر ہوئے فعرفهم وهم له منکرون. تو سیدنا یوسف نے تو ان کو پہچان لیا مگر وہ نہیں پہچان سکے. اس لیے کہ جب آدمی اپنی جوانی کے منزل پر پہنچتا ہے اس کے بعد چینجنگ کم ہوتی ہے, لیکن بچہ اگر بڑھے گا تو چینجنگ زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بچے تھے, یہ جب جوان تھے اچھے خاصے ادھیڑ عمر کے, تو انہوں نے پہچان لیا مگر وہ نہیں پہچان سکے. اچھا صاحب, سامان وغیرہ تیار کر دیا گیا. اسی بیچ میں جب, یعنی اس میں قیاس ہی کیا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے ہوں گے تو اتنا مطلب ہے کہ بڑا معاملہ تھا, تو کچھ شناختی کارڈ وغیرہ بھی تقسیم کیے گئے ہوں گے ان کے, کہ مطلب کہ فلاں جگہ کے لوگ آئے تھے یہ وہ. جب وہ کارڈ لے کر کے یا اسی پہنچے ہوں گے تو انہوں نے پوچھا ہوگا, حضرت نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ کنان کے رہنے والے. کہا کتنے بھائی کو؟ کہا کہ تھے تو 12, لیکن ایک بھائی ہمارا ہم سے بچھڑ گیا ہے, یعنی افسوس کیا ان لوگوں نے. کہا تو تم لوگ 10 ہو, 11واں کہا ہے؟ یعنی حضرت بنیامین جو سیدنا یوسف کے سگے بھائی تھے وہ نہیں آئے تھے. تو کہا کہ وہ ہمارے والد چونکہ معذور ہیں, بہت عمر دراز ہو گئے ہیں, آنکھوں کی روشنی ان کی ختم ہو گئی ہے, اور ہمارا جو بھائی غائب ہو گیا ہے وہ والد صاحب کو بہت پیار آتا, بہت عزیز تھا, بہت پیار کرتے تھے اس سے. اس کی بنیاد پر وہ اس چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اچھا, اگر تم لوگ اس بار اس کو بھی لے کر کے آؤ گے تو میں تم لوگوں کو ایک اونٹ زیادہ غلہ دوں گا. یہ طے ہوا, ایک اونٹ زیادہ غلہ دوں گا. ولما جهزهم بجهازه, جہاز کہتے ہیں سامان کو عربی, اور اردو میں کیا بولتے ہیں؟ طیارے کو. اور جب ان کے سامان کو تیار کر دیا گیا, قال اتونی بأخ لکم من ابیکم, تم ایسا کرو کہ اپنے اس سوتیلے بھائی کو بھی لیتے آنا. حالات رونا انی افل کئی وانا خیر منظرین، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کس قدر انصاف کے ساتھ ناپ و تول کر رہا ہوں، اور میں نے تم لوگوں کو کتنی عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا، حضرت یوسف نے بڑے احترام سے ان کو ٹھہرایا تھا، بھائی تھے، بہرحال کچھ بھی بھائی تھے، اتنا کہا اور پھر دھمکی بھی دی، فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي فَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم لے کر کے نہیں آؤ گے نا تو نہ تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی سامان ہے اور نہ میرے قریب پھٹکنا، تم لوگ بتا دینا ہوں. یہ دھمکی بھی دے دی اس یاد کو، چلے آئے وہ لوگ، بولے بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، لیکن باپ سے ہم کو اجازت دینا ضروری ہے، ہم جا رہے ہیں والد صاحب سے پوچھیں گے. وَإِذَا لَفَاعِلُونَ، یعنی ہماری ہر امکانی کوشش ہوگی کہ اس کو ان کو ضرور ضرور لائیں. اچھا صاحب، یہ بات ہو گئی اور اس کے بعد ان کے سامان تیار کیے جانے لگے تو حضرت سجدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی جو رقم ہے جس سے یہ غلہ خریدنے آئے تھے، ان کو ان کے سامان ان غلوں کے اندر رکھ کر کے اس کو بند کر دو تاکہ پتہ نہ چل سکے. تو قال یعنی اجعلوا بضاعتهم فی رحالہ، ارے حضرت کجالا بدعون پونجی، یہ پونجی جو ہے یعنی وہ سامان یہ رقم جو ہے جو یہ لے کر کے آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، اس کو ان کے کجاوے یعنی سامان میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون. دیکھیے اس میں دو چیز بتلائی گئی ہے کہ جب یہ اپنے گھر لوٹ کر کے جائیں گے تو جب کھولیں گے تو پہچان لیں گے کہ تو ہم کو واپس کر دی گئی ہے، تو یا تو اس رقم لوٹائے جانے کے احسان کے بدلے پھر واپس آئیں، لعلہم یرجعون، یا یہ کہ رقم لوٹانے کے لیے واپس آئیں. دو بات، مودودی صاحب نے جب یہ واقعہ بیان کیا ہے تو خالی عقل کا گھوڑا دوڑایا ہے کہ قیاس یہ ہے کہ پھر یہ ہوا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا، یعنی مفسرین کی جتنی تفسیریں ہیں سب کو نظر انداز کر رہے ہیں، پوری کہانی جو ہے صرف قیاس کے اوپر گھوڑا دوڑایا ہے. وہ اپنے جیسے کہ پاکستان کا ماحول نہیں بلکہ پاکستان کی مثال بھی دیا انہوں نے، پاکستان کا ماحول ایک شناختی کارڈ بنوایا گیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، تو اسے مثال بھی دیا پاکستان کی، پھر جیسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ پھر ایسا ہوا ہوگا، پھر ایسا ہوا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، اور وہ مفسرین کی ساری تفسیروں کو رد کر دیا. قیاس عقل کا گھوڑا خالی دوڑایا، جن تفاسیر کو مفسرین نے بیان فرمایا وہی کافی ہے، اپنے عقل کے گھوڑے کی ضرورت کیا ہے. تو یا تو اس کی دو شکل ہوگی کہ جب یہ اپنے سامان کو کھولیں گے اس میں ان کو پونجی ملے گی تو احسان لوٹ کر کے پھر آئیں گے، اور یا پھر وہ سامان یعنی اس پونجی کو لوٹانے کے لیے آئیں گے، غلطی سے ہمارے سامان میں پڑی جائے گی. چل پڑا قافلہ وہاں سے، پہنچ گئے کنعان اپنے والد صاحب کے پاس. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل. وہی ڈلا رہا ہے، وہ کہہ لگے ابو جان بڑی مشکل آن پڑی ہے، منع من الکیل، ہمیں غلہ دینے سے روک دیا جائے گا. فارسل معنا اخانا، آپ ایسا کریں کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں جب ہم دوبارہ جائیں. اور رہ گئی بات یہ کہ نقتل، تاکہ ہم دوبارہ جا کر کے وہاں سے غلہ لے کر کے آئیں. وہ ادھر ادھر ہاتھ لون، ہم پوری حفاظت ذمہ داری لیتے ہیں. وہ ادھر ادھر ہاتھ لون کہنے کی ضرورت کیوں، پیشائش کی وجہ کیا ہے؟ یہ عبارت یہی پوری ہو سکتی تھی، ارسل مانا خان نقتل، سنڈس کمپلیٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کا واقعہ پیش آ چکا تھا، لے گئے تھے اور بہانہ بنا دیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور حضرت بنیامین حضرت یوسف کی آنکھوں کے تارے ہیں, اب ان کے بارے میں کہیں ایسا نہ کوئی بات ہو جائے. تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کریں گے, بے شک حفاظت کریں گے, یقیناً حفاظت کریں گے. بڑا اسٹرانگ سینٹینس ہے یہ عربی کا, جملہ اسمیہ ناؤن کلاس بہت اسٹرانگ ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب کسی عربی جملے میں ناؤن کلاس کے اندر انا کے ساتھ اس کی گفتگو ہو اور پھر اس میں پروناؤن لایا جائے اور پھر پروناؤن کے اوپر لام زبر کا ہو, پھر جو اس کا لاسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر بھی لام آ جائے, تو بڑا اسٹرانگ جملہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ پچھلا جو شبہ تھا اس کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, بے شک یقیناً ہم ان کی حمایت پوری پوری کریں گے, کہنے کا مطلب ہے. اچھا, اب حضرت سجدنا یعقوب کا جواب, قال هل آمنكم علی الا كما امنتكم على اخيه من قبل, کیا میں تم لوگوں پر ایسا ہی اعتبار کر لوں کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں جو اعتبار کیا تھا وہی اعتبار کر لوں؟ لے گئے تھے یوسف کو, اب تک واپس نہیں آیا. لیکن مسئلہ نہ غلہ نہیں آئے گا تو کھایا کیا جائے گا, بھیجنا بھی ضروری ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے ودا کہا, اللہ خیر الحافظ, لے جاؤ اللہ ہی بہتر میرے بان, وہ ارحم الراحمین, اور وہی سب سے زیادہ بڑھ کر مہربانی فرمانے والا, لے جاؤ. اب یہاں ایک احساس بول رہا ہے, عقیدے کا احساس بول رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے یہ کسی لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ ان کے اس کردار پر ضرب لگانی مقصود ہے جو پہلے کر چکے ہیں, جو پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہیں, اس کردار پر ضرب لگانی مقصود ہے. ورنہ پیغمبر تو جانتا ہی, ابھی آگے صراحتاً واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے. اچھا صاحب, یہ بات ابھی کب تک ہوئی ہے؟ جبکہ ان لوگوں نے وہ سامان کھولا نہیں ہے, لے جا کے سامان رکھا اور سب سے پہلی یہ بات شروع کر دی کہ ابو جان بڑا گرم ہو جائے گا, وہ تو بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم لے کر کے اس کو نہیں آؤ گے تو تم کو کچھ نہیں دیں گے, یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے قریب نہ آنا تم لوگ. اب بتائیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کو میرے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر مجبوری ہے لے کے جانا, لیکن ایک ہی بہرحال نہیں نہیں ابو گھبرائیں کہ آپ ہم اس کی حفاظت کریں گے. ولما فتح متا ہے وجادو وواہتا ہوں مرد سے رہی قالو یا بانا ما نبغی ہادہی وواہتنا ردت الی, بڑا اچھا اسلوب قرآن نے اختیار کی ہے. اور جب ان لوگوں نے سامان کھولا تو صاحب اس میں اپنی وہ رقم پائی پونجی جو ان کو واپس کر دی گئی تھی. ارے قالو یا بانا ما نبغی, ابو جان اب اور کیا چاہیے, یہ لیے صاحب سامان بھی ملا اور رقم بھی واپس آ گئی ہے. اللہ ہاتھ ہی بیوہ اتنا ردتے رہی نا, یہ دیکھیے یہ رقم ہم کو واپس لوٹا دی گئی ہے. ونمیر اہلنا ونحفظ اقانا ونزداد کیل بعیر ذلك کیل یسیر, چار باتیں ایک ساتھ قرآن نے بیان فرمائی. کیا؟ ونمیر اہلنا, اس رقم سے دوبارہ ہم غلہ لے کر کے آئیں گے. ونحفظ اقانا, بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ونزداد کیل بعیر, اور ایک اونٹ اور غلہ زیادہ ہم کو ملے گا. اس لیے کہا تھا انہوں نے نا کہ اگر تم لوگ اس بھائی کو لے کر کے آؤ گے تم کو ایک اونٹ غلہ زیادہ دیا جائے گا. زیادہ کا کہہ لو ایسی, یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے, اس میں کیا لگا ہوا ہے نا. سبحان اللہ, قال رسول معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم, آپ نے فرمایا نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, میں اس کو نہیں بھیجوں گا تم لوگوں کے ساتھ, ہرگز نہیں بھیجوں گا. ہاں یہ ایک بات ہے کہ چلو تم لوگ اللہ تعالی کا وعدہ دلاؤ کہ تم لوگ اس کے ساتھ یوسف کا کوئی معاملہ نہیں کرو. لتأتوننی بھی, اس کو ضرور میرے پاس لے کر کے آؤ گے, الا ان يخاف بكم. اب رہ گئی بات کسی اور وجہ سے تم روک دیے جاؤ. جملے پر غور کیجئے گا کیا کہا. ذرا جملے دیکھیے کیا. لن ارسلہ معکم, میں تم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا. حتی تؤتونی موثقا من اللہ, یہاں تک کہ تم لوگ اللہ کا کوئی وعدہ دلاؤ. لتأتوننی بھی وعدہ کیا کہ تم اس کو لے کر کے میرے پاس آؤ گے. بس بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی نہیں. مگر یہ الا ان یحاط بکم, مگر یہ کہ کسی وجہ سے تم روک دیے جاؤ. مگر وہ نہیں جانتے تھے تو یہ جملہ کیوں کہا ہوتے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ بنیامین جا تو رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ حادثہ کیا پیش آئے گا. الا ان یحاط بکم, اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے ساتھ جو کہتے ہیں رسول کے بارے میں غلط قسم کے خیالات, قرآن خود ہی بولا الا ان یحاط بکم, یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. پھر جب انہوں نے وعدہ پورا کر دیا, میثاق ہو گیا, قال الله على ما نقول وكيل, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جو ابھی بات کی ہے ہم اس پر اللہ ہی کو نگہبان مقرر کرتے ہیں. تم نے وعدہ کیا ہے کہ واپس لے کر کے آؤ گے اور ہم نے تم سے کہا ہے کہ تم کو اس کو واپس لانا ہوگا. یہ ایک وعدہ ہے, اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے تم وعدہ خلافی کر چکے. اچھا صاحب چل گئے. اب چلنے سے پہلے ایک نصیحت کر رہے ہیں, ایک طریقہ بتا رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے تم لوگ جا تو رہے ہو لیکن ایسا کرنا کہ تم لوگ مصر میں ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہو. میں اس سے پہلے والی تقریر بتا چکا ہوں کہ پرانے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شہر ہوتا تھا شہر کے باہر دیوار ہوتی تھی بہت بڑی سی, اس کو فصیل بولتے تھے, اور ان میں سے راستہ ہوتا تھا. دن کو راستے کھولے جاتے تھے, رات کو راستے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے. پرانے شہر جتنی بھی دیکھیں گے آپ قلعے کی شکل میں ہوتے تھے اور رعایا اسی کے اندر رہتی تھی, عوام رہتے تھے. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ جاؤ لیکن الگ الگ دروازے سے جاؤ گے, ایک دروازے سے نہیں جاؤ گے. اچھا صاحب یہ صرف اس لیے کہا تھا کہ چونکہ تمہاری دولت اور پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے, تمہارا غلہ بھی واپس دیا گیا ہے, تو اگر تم لوگ ایک ساتھ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تھوڑا سا ہی ٹیک میسج ہو, شرم لگے. ہے نا بھائی, یہ غلہ بھی دیا گیا تھا اور رقم بھی واپس کر دی گئی تھی تو کچھ شرمندگی محسوس ہوگی. اس خفت کو مٹانے کے لیے ایسا کرو کہ تم لوگ الگ الگ راستے سے جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں تم کو شرمندگی نہ محسوس ہو سکے اور تم کچھ کیا ہے مطلب کہ غیر مانوس انداز محسوس کر سکے. لیکن مودودی صاحب نے اس واقعہ کو اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے وقت ایک تاریخی ماحول پیش کیا, ذرا اس کو بیان کر لیجیے. میں مفہوم بول دے رہا ہوں, الگ کتاب کھولیے لیکن دیکھنا کوئی ضروری نہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ اس زمانے میں اس دیار میں لوٹ مار غارت گری زیادہ ہوتی تھی تو انہوں نے اس لیے یہ بات بیان کی کہ دیکھا لکھا ہوا ہے, میں پورا حاشیہ پڑھ کے سنا دوں. یہ احتیاطی مشورہ مصر کے دارالسلطنت میں یہ سب بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں ان سیاسی حالات کا تصور کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے جو اس وقت پائے جاتے تھے. یہ لوگ سلطنت مصر کی سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے تھے. اہل مصر اس علاقے کے لوگوں کو اسی شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے, جملہ سوچے گا دیکھتے ہوں گے جس نگاہ سے ہندوستان کی برطانوی حکومت آزاد سرحدی علاقے والوں کو دیکھتی رہی ہے. سنتے جائیے گا بالکل. اب جو خاص کمنٹ ہوا ہے, حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا ہوگا کہ اس قحط کے زمانے میں اگر یہ لوگ ایک جفا بنے ہوئے وہاں داخل ہوں گے تو شاید انہیں مشتبہ سمجھا جائے اور یہ گمان کیا جائے کہ یہاں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں. سن لیا آپ نے؟ تو کیا جب پہلی بار گئے تھے تو یہ شبہ نہیں تھا بھائی؟ دوبارہ جا رہے ہیں اب نا, پہلی بار بھی تو گئے تھے اور سیم یہی ماحول ہے. اس وقت بھی قحط تھا, اس وقت بھی قحط ہے. اس وقت بھی غلہ لینے گئے تھے, اس وقت بھی غلہ لینے جا رہے ہیں. تو اس وقت شبہ نہیں ہوا, اس وقت شبہ ہو جائے گا. آخر بات کیا ہے؟ یہ ہے عقلی گھوڑا ہے بس. پھر یہ ہوا ہوگا, پھر یہ ہوا ہوگا, پھر یہ ہوا ہوگا. صراحتن ہے کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ وہ نفسیات پیغمبر نفسیات کا جاننے والا ہوتا ہے, اور یہ فیکٹ ہے کہ میں مثال دے کر کے بتاؤں گا آپ کو. آپ کسی کے یہاں اپنے دوست کے دکان پر جائیں سامان لینے کے لیے, آپ نے اس کو رقم دی سامان لینا ہے آپ کو, اور ادھر مڑ کر کے آپ کچھ دیکھنے لگے, اس نے سامان رکھ دیا, اٹھا کے رقم بھی اسی کے اندر رکھ دی چپ چاپ. اب آپ جب گھر پہ آئیں گے تو سامان نکالا دیکھا رقم, تو آپ کے ساتھ دو تاثر اس وقت اترے گا. پہلے تو رقم دے کے آپ خوش ہو جائیں گے کہ یار پیسہ بھی مل گیا واپس, سامان ملا پیسہ بھی ملا. لیکن اس کے فوراً بعد جو اٹیک ہوگا وہ یہ ہوگا یار اس نے پیسہ واپس کر دیا ہے, ہم کس منہ سے اس کے پاس جائیں؟ کیا خیال ہے؟ اب دوبارہ آپ جب بھی اس کے پاس جائیں گے نا تو ایک عجیب بجھا تصور ہوگا, یار کیا جاؤں اس کے پاس, وہ پیسہ بھی اس نے لیا ہے, کیا جاؤں. تو یہ تصور ایک احساس کہ رقم بھی واپس کر دی گئی تھی اور سامان بھی دیا گیا تھا, اب تم جاؤ گے تو کہیں گے نا سوچ دیا جائے کہ صاحب یہ لوگ پھر آ گئے. اس لیے احساس کو ختم کرنے کے لیے تم ایسا کرو الگ الگ الگ, اس سب کو تھوڑی پہنچانے کے. یوسف خالد بنی وہ بادشاہ جو تم کو خالی پہچانتا ہے بس, یا ان کی زبان میں یوسف تم کو پہچانتا ہے خالی بس. اس لیے وما اغنی عنکم اللہ من شیء, اب رہ گئی بات جو کچھ ہونے والا ہے اس سے تم لوگوں کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے. اللہ کا جو حکم ہے پورا ہو کے رہے گا. الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب اس کے بعد کا جو واقعہ رونما ہونے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اسی لیے یہ پوری تمہید ہے کہ الگ الگ داخلہ دروازے سے جانا, اور اگر جو کچھ ہونے والا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے, اللہ ہی کا لکھا سب کچھ ہوتا ہے, میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, تم بھی بھروسہ کرو. یعنی اب جو ماحول آنے والا ہے وہ بالکل الگ ہوگا, بنیامین پکڑے جائیں گے, ان کو روکا جائے گا, اور جو کچھ ہونے والا ہے ہونے والا ہے. آیت بالکل بول, آپ دیکھیں اس روپ دیکھ لیں. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا, جو کچھ ہونے والا ہے ہو کے رہے گا. اور دوسری بات, الحکم الا للہ, اللہ ہی کا حکم ہے بس, جو اس نے فیصلہ کر دیا فیصلہ ہو کے رہے گا. علیہ توکل, تو تم لوگ جا رہے ہو ٹھیک ہے, میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں. وہ علیہ پر توکل المتوکلون, اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. صاف بات پتہ چلی, یہ جو میں نے بتایا اس کو سمجھ آیا کہ نہیں سمجھا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ. چلیے صاحب وہاں سے آئے, پتا نہیں کتنے دن کے بعد پہنچے پھر مصر میں. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, پھر جب وہ لوگ پہنچے جہاں سے ان کے باپ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا, جیسے جیسے ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها, وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا. ہاں یعقوب کے جیت یہ خواہش تھی جو اس نے پوری کر دی. یہ جو حکم پہلے دیا گیا تھا اللہ تعالی کے فیصلے ہونے والے تھے, اس کا حکم جاری ہونے والا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف ان بچوں کو اپنے خیالات کا اظہار کر کے اپنی تسلی کی, اور رب کریم کے حکم پر راضی رہنے کے لیے ان کو ایک نصیحت کر دی. یہ ہے بس کہ جو کچھ ہوگا اس کو صبر کے ساتھ تم لوگ کھیلنا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق فرمایا ہے کسی خاص شخص کے لیے نہیں، اور بے شک وہ صاحب علم ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. کون؟ یعقوب کو ہم نے جو علم دیا ہے وہ صاحب علم ہے، ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ علم دوسرے کو نہیں دیا گیا ہے. اکثر لوگ ایسا علم نہیں جانتے جیسا یعقوب جانتے تھے، اکثر لوگ ایسا علم نہیں جانتے جیسا یعقوب جانتے ہیں. اب اس پر اگر کوئی نمک مرچ لگائے اور یہ کہے کہ صاحب نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سکھایا اس لیے ہم جانتے ہیں، اور یعقوب کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یعقوب کو نہیں معلوم ہے قرآن کا اسلوب. ہم نے جو یعقوب کو سکھایا صاحب علم ہے، اور جو علم یعقوب کے پاس ہے وہ علم دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو یعقوب نے جو کچھ کہا ہے علیہ السلام اس پر عمل کیا جائے. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. اب یہاں سے کہانی ایک نیا ٹرن لے رہی ہے. اب واقعہ سنیں جو قدیم تفاسیر کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت یوسف ان کی بڑی تعلیم و تقریم کی دسترخوان بچھایا گیا اور دو دو آدمیوں کو ایک ساتھ بیٹھایا گیا، کیونکہ وہ کتنے تھے؟ 11 تھے نا، تو دو دو کر کے 5 تو بیٹھ گئے. حضرت بنیامین اکیلے ہو گئے، تو ذرا سا کچھ انہوں نے محسوس کیا تو حضرت یوسف فرماتے ہیں چپکے سے ان کے پاس کہ تم شرم نہیں کرو، چلو میں تمہارا بھائی بن جا رہا ہوں، کیا تم مجھ کو اپنا بھائی بننا گوارا کرو گے؟ کیا تم مجھ کو حینما جاء القافل جاءت القافل الى مصر مره اخرى وكرم يوسف عليه السلام وعذبه وبقره وبسطت المائده للطعام فجلس زوجين زوجين زواجا زواجا اثنين اثنين وكان بنيامين فرادا فقال يوسف عليه السلام لا تتفكر هل انت راض لو صرت اخوك فقال لا باس انت ملوك ما شاء الله انا مسرور ولكن كان اخي قد غاب فاستفسر ماذا اسمه قال يوسف حضرت یوسف نے پوچھا تم بتاؤ کہ راضی ہوگا؟ ہاں میں خوش ہوں، آپ تو بادشاہ ہیں بہرحال، لیکن میرا ایک بھائی تھا جو غائب ہو گیا ہے. کیا نام تھا اس کو؟ کہا یوسف. چپکے سے کہتے ہیں قال انا یوسف. قال فی السر حمصن انا یوسف میں یوسف ہوں. یہ سب اپنے کھانے مست ہیں، بالکل لگے ہوئے ہیں. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا، کھانا نہ کھائے، ایک بار فارغ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے کمرے میں بلایا اور بات چیت کرنے لگے. کرتے 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 اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یوسف زندہ ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو کہا لگے کہ یہ تو ایک زمانہ گزر چکا، 38 سال 40 سال ہو چکے مجھے یہ. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں. اتنا کہہ کر کے حضرت یوسف حضرت بنیامین سے لپٹ کر کے رونے لگے. اتنا روئے اتنا روئے کہ ہچکی پڑ گئی. وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، بات روایات میں آیا ہوا. اور پھر جب دل کا غبار ٹھنڈا ہوا، کیونکہ رو لیے نا ٹھنڈے ہو گئے نا، تو پوچھتے ہیں کہ والد صاحب ہوں کیسے؟ اور اس کے بعد پھر انتہائی احترام و اکرام کے ساتھ رکھا. اب 40 سال کے بعد جس بھائی کو دیکھا ہوگا، یعنی میں سوچنے کا مطلب ہو رہے ہیں، لفظ یہاں بیان نہیں کر سکتا ہے کیا حالت رہی ہوگی. سگا بھائی 40 سال کے بعد دیکھا ہوگا، اس وقت کیا بیتی ہوگی؟ بالکل وہی صورت حال جیسے سیدہ زینب جب لوٹ کر کے واقعہ کربلا سے آئی اور روضہ کریمانہ پہ پہنچی مدینہ منورہ میں، دروازہ بند کر دیا گیا. پھر انہوں نے کیا ارداشت کی ہے رسول کریم کی بارگاہ میں، اور حضور نے قبر انور سے ان کو کیا دلاسا دیا اور کیا کہا ہے، بس سوچنے کا مقام ہے. نہ تاریخ بیان کرتی ہے نہ اس کے لیے الفاظ ایک اس کو بیان کیا جا سکے. بس ایک کیفیت ہے، کیا اس وقت رہا ہوگا جب بھائی نے بھائی کو دیکھا ہوگا، 40 سال کا پچھلا ہوا بھائی نے ملا ہوگا، اللہ اکبر. وہیں پہ ایک پرپوزل پیش ہوا کہ میں تم کو جانے نہیں دوں گا مشاجرہ, اور سنو اس کا ایک طریقہ میں بتلا رہا ہوں, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کا پیالہ, اپنا پیالہ جس سے ناپا جاتا ہے, سونے کا چاندی کا پیالہ تھا وہ, میں تمہارے سامان رکھ دوں گا اور چور کہہ کر کے تم کو پکڑا جائے گا, پھر بعد میں دیکھ لیا جائے گا, مگر تم کو جانے نہیں دوں گا. اب یہ بے قراری مجھ سے ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسا چاہیں, میں بھی تو جانا نہیں چاہتا ہوں. بہرحال سنیں, والا مطلب قرآن ہے اس کا آبائی لئی حقا. جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے, بھائی سے ملاقات کی, قال انی انا اخوک, حضرت یوسف نے سیدنا حضرت بنیامین سے فرمایا میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون, یہ لوگ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا کیا, میں نے تو معاف کر دیا ہے. اب اس کے بعد جو حادثہ پیش آنے والا ہے اس کا غم نہ کرنا, ذمہ داری میری ہے. فلا مجاہد بھی جہاز, سامان تیار ہوا, ریڈی کیا گیا. جالت سقایت فی رحل اخی, سقایا پانی پینے والا پیالہ, وہ پانی پینے والا پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ کر کے بند کر دیا گیا. اب قافلہ چل پڑا, گئے لوگ, ابھی شہر فصیل سے باہر ہی نکلے ہوں گے, کچھ دور گئے ہوں گے, ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا, اے چور لوگ, چور لوگ, چور لوگ, اے چور, رک جاؤ رک جاؤ, تم لوگ چور ہو. ارے عجیب سی بات ہے, چور کیسے ہیں؟ بڑے بادشاہ کا پانی پینے والا پیالہ جسے غلہ ناپا جاتا تھا غائب ہے. تو تم نے کیسے کہا بھائی؟ اچھا تلاشی لے لو. اگر تلاشی لی گئی تو پھر جس کے پاس نکلے گا اس کا جرم کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ اب بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی سزا کیا ہے, اب پتا نہیں کیا سزا دی جائے. کہ اگر کوئی چور چوری کرے تو یہ بتلاؤ تمہارے ہاں ملت براہیمی میں کیا اصول ہے؟ غور کریں, حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری مطلب کی ساری صورتحال طے کر لی تھی کہ یوں پوچھا جائے کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, اس لیے کہ مصر کا قانون تو اس وقت الگ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قانون کو حضرت اسحاق و اسماعیل و یعقوب علیہ السلام نے کس طرح نبھایا, اس میں چور کا کیا حق ہے, کیا حکم ہے؟ تو اس میں چور کا حکم یہ ہے کہ جس کے پاس سے سامان نکلے چور ثابت ہو جائے تو وہ غلام بنا لیا جائے جس کا سامان ہے. اب یعنی اب بنیامین کے اس سے غلے سے سامان نکلے گا تو بنیامین غلام بنا لیے جائیں گے. مصر کا قانون اس کے برخلاف تھا, مصر کے قانون میں اس کی سزا بڑی سخت تھی, اس لیے آپ نے سب سے پہلے ملت براہیمی قانون کو ترجیح دی ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصریوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قانون سے آشنا کرانا چاہ رہے تھے تاکہ تم لوگ دیکھو کہ قانون کیا ہے. اچھا صاحب, قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, کیا کہا؟ ثم اثنى مؤذن, پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی, ایتھا العیر انکم لسارقون, یہ کافر والو تم لوگ تو چور ہو بھائی, چور ہو. اچھا صاحب رکے, عجیب سی بات ہے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, ان لوگوں نے پوچھا کیا چیز غائب ہو گئی تم کو چور بنا رہے ہو, کیوں چور کہہ رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک, ہم لوگ بادشاہ کا پیالہ تلاش کر رہے ہیں. ولجا بی حمل بعیر وزعیر, جس جو اس کو لائے گا تو اس کو ایک غلہ زیادہ دیا, جو اس کو لائے گا اس کو ایک اونٹ غلہ زیادہ دیا جائے گا. قال فاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وکنا سارقین, اور صفائی پیش کرنے لگے, کہنے لگے خدا کی قسم تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ہم مصر میں کوئی بدامنی پیدا کرنے کے لیے آئے, نہ چوری کرنے کے لیے آئے, نہ ہم چور ہیں, آخر ہم کو چور کیوں کہا جا رہا ہے؟ سال کو مجھے کہا دیں گے, اگر تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو کہ کہہ رہے ہم چور نہیں ہے, اگر چور ثابت ہو گئے جزا کیا ہے, اس کا بدلہ کیا بتاؤں؟ کون جزا ہوں موجا پیرا نہیں ہوا جزا ہوں, کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ چوری کا سامان پایا جائے اس کا بدلہ وہی ہے کہ وہ تم غلام بنا لیا جائے. کذالک نجز الظالمین, ہمارے ہاں یعنی کنعان میں ظالموں کی یہی سزا ہے. اچھا صاحب اب تلاشی شروع ہوئی تو کہاں شروع ہوئی؟ پہلے ایسے بنیامین کا سامان نہیں تلاشیا گیا, بڑے بھائی کا, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر, تو اخیر میں بنیامین کا سامان دیکھا گیا. اگر پہلے دیکھ لیا گیا ہوتا تب تو بہت معاملہ خراب ہو جاتا. یہ صفائی کے طور پر کی تاکہ تحقیق ہو جائے کہ نہیں یار اس میں نہیں ہے, اچھا تو کھولو نہیں اس میں بھی نہیں ہے, نہیں اس میں بھی نہیں ہے, ارے جس میں نکلا ہے بھائی یہ صورت ہے. اچھا بابا آپ ابھی آتے ہی مقابلہ بھی آئے آتی سم مست خرج ابھی وہ آیا تھی, تو پھر ان کے سامانوں کی تلاشی شروع ہوئی. اس کے بھائی بنیامین کے سامان سے پہلے, تو پھر وہ بنیامین کے سامان سے نکلا. کذالک کتنا لیوسف, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتلائی, یوسف کے اوپر الزام نہیں. کذالک کتنا لیوسف, یہ ڈھنگ ہم نے یوسف کو بتلایا. رب کریم قادر مطلق وہ مصر کو ایک اسلامی سلطنت کے روپ میں کیسے تبدیل کرنے والا ہے, اس کی قدرت کام کر رہی ہے, اس کا طریقہ کار کام کر رہا ہے. ہم نے طریقہ بتایا کہ یوسف ایسے ایسے کرو. اچھا صاحب ما کان لیاقوت اخاہ فی دین الملک الا یشاء اللہ, بادشاہی قانون میں جو مصر کا قانون تھا اس قانون کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کو یہ رائٹ نہیں مل پاتا کہ حضرت بنیامین ان کے پاس رہتے, بلکہ اس کا قانون کچھ اور تھا. جو چور پکڑا جاتا اس کو جیل میں ڈالا جاتا, اس کو مارا جاتا, اس کے ساتھ سختی کی جاتی. اسی لیے حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب چور کی سزا کا قانون پوچھا تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا قانون پوچھا کہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں چور کا حکم کیا ہے. اچھا صاحب نرفع درجات من نشاء, ہم جس کا درجہ چاہیں بلند کر دیں. یعنی تیور دیکھیں قرآن کا, ادھر کیا ہے, ایک طرف قرآن قافلے والوں میں سیدنا بنیامین کو چوری کا الزام لگا رہا ہے, اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ نرفع درجات من نشاء, ہم جس کا درجہ چاہیں بلند کر لیں. پتا چلا کہ وہ چور بنا کر کے بھی درجہ بلند کر سکتا ہے, شاہوں کے درجے گھٹ جائے چور کا درجہ بڑھ جائے, یہ اس کی قدرت ہے, یہی تو اس کا حق ہے, اس کی قدرت قابل ہے نا کہ قیامت کے دن چاہے گا تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کو جاننا میں پھینکوا دے گا, بڑے بڑے پرہیزگار میں جائیں گے اس کے ختم سے بس چاہیے جیسے مقام نبوت مقام نبوت میں ساتھ تھے تو آدمی کا ایمان ساتھ چھوڑے ہر آدمی بڑا نہیں ہے کہ ہم مخلوق کے بڑے سے بڑے سدی کو چھوٹے بڑے عالم, انبیاء سے بڑے عالم مسلم, اور مسلم سے بڑے عالم رسول, اور اولاد مخلوق سے بڑے عالم ان کے آقا والا صلاح ہمارے آقا والا صلاح ہمارے آقا والا ہمارے آقا والا صرف اللہ ہمارے آقا والا صلاح خدا 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 سبحان اللہ ایمان نالا ہو گیا خدا چل جا گیا جب سامان ملا تو اب تو بیزتی ہو گئی تھی سارے بھائیوں کی اب بڑی یعنی سرخ نگاہ سے کٹیاں تین کو دب دے لگے اس نے چوری کی ہے ارے یہ اس نے چوری کی اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے کون سے نبی یوسف علیہ السلام اب لیجیے صاحب اب وہ چوری کیا تھی سبحان اللہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے اپنے نانا کے یہاں گئے ان کے نانا کا ایک سونے کا بت تھا
سونے چوری کیا ہے. ان کے نانا کا ایک سونے کا بت تھا. ایک روز دیکھا گھر میں کوئی آیا نہیں, انہوں نے بت اٹھایا توڑ کر کے پیخانے میں ڈال دیا. تب نانا آئے پوچھا کہ وہ کیا ہوا, تو کہا میں نہیں جانتا ہوں. تو کہا تم نے چوری کی ہوگی, کہا میں نہیں جانتا ہوں. وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی تو چاہیے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا تھا.
لیکن یہ الزام چوری کی لحاظ سے نہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ کردار و عمل ایک پیغمبر کے غیر محسوس اشارات ہیں, ایک پیغمبر کے غیر محسوس اشارات ہیں. ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ چونکہ اسے چوری کی اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. قالوا ان یثرب فقد سرق اخ له من قبل, اگر اس نے چوری کی ہے تو کون سی بڑی بات کی, اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. فاثر رہا یوسف فی نفسہ ولم یجہل, تو یہ بات یوسف علیہ السلام نے سنی لیکن بالکل خاموشی اختیار کی, کچھ بتا کچھ بولے نہیں. یعنی بات تو یہ تھی کہ اپنی صفائی پیش کرتے نا, لیکن بولے نہیں, کیونکہ ابھی تو ساری بات سیکرٹ چل رہی ہے. ابھی یوسف علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں ان لوگوں نے, تو کائے کو ضرورت میں اپنے آپ کو پہچاناؤں صاحب کہوں. چپ ایک دم خاموش. جب ان کے بھائیوں نے الزام لگایا کہ ایسا ہوا تو تم چپ. قال انتم شر مکانا واللہ اعلم ما تصفون. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات کہی, یہ بات دل کی ہے, یہ ظاہری نہیں جو یہاں پہ قرآن بیان کر رہا ہے, کہ تم لوگ نے بہت بری بات کہی ہے, تم لوگوں نے بہت بری بات کہی دی ہے. اعلیٰ تجمہ فرماتے ہیں جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو, یعنی ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے تم لوگ خود چوری میں گرفتار ہو, اور ایسے ماحول میں ایک صدیق ایک پاکیزہ نبی کی ذات پر اس قسم کا الزام لگا رہے ہو, یہ بڑی بدتر بات ہے. واللہ اعلم ما تصفون, جو تم کہہ رہے ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یوسف نے کیا کیا تھا, ہے نا. اندھے لوگوں کو جو کیڑے نکالتے ہیں یہ آیت کریمہ ان کے لیے پیغمبر کی توہین کرنے کے لیے کافی ہے, کافی ہے. اب جب پکڑ لیے گئے اب کیا ہوگا, بڑا یعنی مجھے بڑا لطیف بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو وہاں کا بیان کرنے میں, کیونکہ عربی کی ایک اسٹائل ہے نا بڑی لذت آ رہی ہے. تو ہم کیا کریں بھائی, وہاں تو کہہ کے آئے تھے کہ اب بجان آپ گھبرائے نہیں, ہم لوگ ضرور لے کر کے ان کو آئیں گے, ان اللہ الحافظ ان کی عبادت کریں گے, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ایسا نہیں ہونے دیں گے, اور یہاں معاملہ لینے کا ڈیرا پڑ گیا ہے. اب دیکھیں التجا ریکویسٹ گزارش. قالوا یا ایھا العزیز انا له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراك من المحسنین. بڑی لجاجت کے ساتھ کہہ رہے ہیں, بولے اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام عزیز بول کر کے کس کو کہا جا رہا ہے, یوسف علیہ السلام کو. اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا, اس کا باپ بڑا بوڑھا آدمی ہے, بہت بوڑھا ہے, ایسا کرو کہ اس کو چھوڑ دو, اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لو, اس کو چھوڑ کر کے ہم میں سے کسی کو لے لو, مگر اس لیے کہ اگر یہ نہیں گیا تو اس کا باپ جان دے دے گا, ایک بھائی پہلے ضائع ہو چکا ہے اور اب یہ بھائی بھی نہیں جائے گا تو بڑا برا حال ہو جائے گا. انا نراک من المحسنین, ہم تو تمہیں بہت احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں, پلیز ہم میں سے کسی کو لے لو مگر اس کو جان دے دو. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده الا اذا لصالحه. صحیح ہے, کیا اسلوب قرآن کا ہے, بات تو ہمارا طے ہو چکی تھی بیٹھ کر کے. قال اللہ کی بنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ارے پیالہ جس کے سامان میں نکلا ہم اسی کو تو لیں گے نا, اس کے علاوہ ہم کیوں نہیں, اگر اس کے علاوہ ہم کسی کو پکڑ رہے ہیں تو گویا کہ ہم ظالم ہو جائیں گے. نہیں نہیں, چور جو ہے سزا اسی کو ملے گی, جو ہے سزا اسی کو ملے گی. بس یہ ہے دو رکو کی تفصیل آئی, جلدی میں نے پوری کر دی ہے. سبحان اللہ, کیا اسلوب قرآن کا ہے. رب کریم نے کس طرح ملاقات کرائی ہے دونوں بھائیوں کی, اور ایک ایک لفظ قرآن پاک کا کتنا جازی یہاں نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہے. اب اس کے بعد کا واقعہ جو ہوگا وہ ہے کہ حضرت یعقوب آل کی بشارت کہ مجھے یوسف کی خوشبو مل رہی ہے, آگے آنے والی آگے ملنا ہے, اور اس میں وہابیوں کا اتنا رد بالغ ہے اس آیت شریفہ میں جس کا کوئی نہیں ہے, کہ جو وہابی کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کی عبارت کہ رسول کو تو پیٹ پیچھے کا دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے, وہ بات پتہ چل جائے گی کہ عام بشر کے احساسات حواس اور پیغمبر کے حواس کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے, پیغمبر کہاں تک سونگتا ہے, کہاں تک سنتا ہے, کہاں تک دیکھتا ہے عام آدمیوں کی بس. اگلے رکن میں ہے ان شاء اللہ, مس نہ کیجیے گا آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم. سورہ یوسف شریف کی شریف کی تشریح و تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, جو کچھ بھی بیان فرمایا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین قرآن کا روحانی فیض, روحانی اثر اور اس کی روحانیت سے ہمارے دلوں کو روشن و تابناک فرما دے, دنیا اور آخرت کی ہر منزل پر قرآن پاک کے ہادی راہنما مصاحب ہم نوام گسار بنا, قرآن پاک کو ہمارے لیے شفیع بنا دے اور اس کی شفا آخرت کے دن ہمارا حصہ بنا دے, اس کے سایہ عرش کو کے لیے قیام دن دراز فرما, جبھی کجراتی خوب سوانیزے پر سورج اور سنتی ہوئی کائنات کو تو رب کریم قرآن پاک ہی کا سائبان ہمیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.